الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام وصدق رسوله النبي الأمي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے دو سلسلے رکھے، ایک سلسلہ تو کتاب اللہ کا رکھا، مختلف کتابیں اور مختلف صحیفے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے، اور ایک سلسلہ رجال اللہ یعنی انبیاء کرام کا رکھا ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر یہ سلسلہ شروع ہوا اور تاجدار مدینہ شاہ بطحا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اختتام پذیر ہو گیا۔ ایک سوال اس موقع پر کھڑا ہوتا ہے کہ نبوت جیسی مبارک چیز سرکار تشریف لائے تو ختم ہو گئی، یہ سلسلہ تو چلتا رہنا چاہیے تھا۔ علماء نے اس کا جواب دیا ہے، کہ جب آفتاب نکل آتا ہے تو چراغوں کی، ستاروں کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے۔ اس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں آفتاب ہیں، اور آفتاب کی کرنوں کا عالم یہ ہے کہ قیامت تک اس کی کرنیں جا رہی ہیں، اس لیے اب نئے کوئی چراغ کی ضرورت نہیں ہے، نئے رسول کی ضرورت نہیں ہے، نئے ستارے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ارشاد میں واضح بھی فرمایا، فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، اشارہ کیا مجھے اور قیامت کو یوں ایک ساتھ بھیجا گیا ہے جیسے یہ دو انگلیوں کے درمیان فاصلہ نہیں ہے، اس طرح مجھ میں اور قیامت میں بیچ میں کسی نبی کا فاصلہ نہیں ہے اور نئی کتاب کا فاصلہ نہیں ہے اور کوئی نئی شریعت کا فاصلہ نہیں ہے۔ لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ کیوں بھیجتے ہیں اور ان پر کیوں وحی بھیجتے ہیں؟ دیکھو ایک بات سمجھو، کچھ چیزوں کا تعلق دیکھنے سے ہے، کچھ کا سننے سے ہے، کچھ کا بولنے سے ہے، کچھ کا چکھنے سے ہے، کچھ کا سمجھنے سے ہے۔ کھانا چکھیں گے تو پتہ چل جائے گا میٹھا ہے کہ نہیں ہے، تیکھا ہے کہ نہیں ہے، سنیں گے تو پتہ چل جائے گا۔ تو سننے کے ذریعے سے علم حاصل کرتا ہے انسان اور دیکھنے کے ذریعے سے علم حاصل کرتا ہے انسان، اور چکھنے کے ذریعے سے اور چھونے کے ذریعے سے علم حاصل کرتا ہے۔ لیکن ایک بلڈنگ ہے مثال کے طور پر، تو اس کا رنگ بھی نظر آ رہا ہے، اس کی اونچائی بھی نظر آ رہی ہے، لیکن یہ بلڈنگ کا مقصد کیا ہے؟ کیوں یہ بلڈنگ بنائی گئی ہے؟ کیوں کنسٹرکشن کیا گیا ہے؟ یہ معلوم کرنے کے لیے بنانے والے سے پوچھنا پڑے گا کیوں بنایا گیا ہے، اس کا کیا پرپز ہے، کیا ٹارگیٹ رہا ہے اس کو بنانے کا، یہ اس سے پوچھنا پڑے گا۔ جب پوچھ لیں گے وہ بتا دے گا، ہمیں علم حاصل ہو جائے گا۔ جب تک وہ بتائے گا نہیں ہمیں پتہ نہیں چلے گا۔ تو انسان اپنے حواس کے ذریعے سے ایک علم حاصل کرتا ہے، اور یہ حواس ختم ہوتے ہیں تو اپنی عقل کے ذریعے سے علم حاصل کرتا ہے، لیکن عقل کی ایک رینج ہے، عقل کی اپنی ایک لیمٹ ہے، ایک باؤنڈری ہے، وہ باؤنڈری سے آگے نہیں جا سکتی، وہ اس سے آگے بھی جانا ہے اس کو، لیکن اس کے پاس وہ قوت نہیں ہے کہ اس سے اوپر جا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے اس کی پرواز کو بلند کیا اور آسمان کی بلندیوں تک لے گئے۔ تو اب بات سمجھ میں آئی کہ جہاں سے عقل کا کام ختم ہو جاتا ہے وہاں سے وحی کا کام شروع ہوتا ہے۔ تو وحی کا آغاز ہوتا ہے وہاں سے جہاں سے عقل کی انتہا ہوتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ رسولوں کو کیوں بھیجتے ہیں؟ دو بات سمجھنی ہے اس میں۔ اللہ کتابیں اتارتے ہیں، لیکن کتاب کو سمجھانے والا جب تک نہ آئے تب تک کتاب خود بخود سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ یہ ادارے کیوں کھلے ہوئے ہیں؟ یہ مدرسوں میں کیا ہوتا ہے؟ کتابیں تو موجود ہیں، سمجھنے والے طالب علم بھی موجود ہے، لیکن بغیر سمجھائے ہوئے کتاب کا سمجھنا دشوار، اس کے لیے استاد کی ضرورت ہے، بغیر استاد کے علم ناقص ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو معلم بنا کر بھیجا، کتابیں اتاری اور فرمایا تم اس پر عمل کر کے نمونہ بن کے دکھاؤ، نماز پر عمل کیسے ہوگا، روزے پر عمل کیسے ہوگا، زکوٰۃ پر عمل کیسے ہوگا، وضو کیسے کیا جائے گا، حج کیسے کیا جائے گا، اعمال کیسے کیے جائیں گے، یہ تم عملی طور سے دکھاؤ، امت دیکھے گی اور عمل کرے گی۔ آیت جو میں نے پڑھی وہ اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اور پھر اس سے متعلق ایک واقعہ امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے جو نقل فرمایا وہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، جس سے ایک خلاصہ نکلے گا کہ دین اصل میں اتباع سنت کا نام ہے، اپنی مرضی کا نام دین نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ہم رسولوں کو اس لیے بھیجتے ہیں کہ ہماری اجازت سے ان کی اتباع کی جائے. اور قرآن نے اعلان کر دیا کیسے اتباع کرنی ہے. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں اتنا لے لو, جن چیزوں سے روک دیں ان میں رک جاؤ. اور یہ یقین رکھو کہ جو بتایا اس میں ہمارے لیے خیر ہے, جس سے روکا ہے اس میں دنیا بھر کا فائدہ دنیا والے بتاتے ہوں, لیکن ایک ایمان والا سمجھے گا کہ میرے نبی نے نہ کہا بس ختم ہو جاتی بات. جمعہ کا دن تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں ممبر پر, اور کچھ لوگ جو ہیں وہ تو کھلی ہوئی مسجد تھی اس لیے دور بالکل دیوار کے پاس کھڑے ہوئے تھے. اب خطبے کا ادب یہ ہے کہ بیٹھ کر قریب آ کر سنا جائے. تو سرکار نے جو کھڑے لوگ تھے ان کو حکم دیا اجلسو اجلسو, بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. وہ تو بیٹھ گئے, لیکن ایک صحابی اسی وقت مسجد نبوی شریف میں داخل ہو رہے تھے, وہ چپلوں میں بیٹھ گئے. لوگوں نے اشارے سے کہا اٹھ جاؤ, تم کو نہیں کہا. وہ تو وہ لوگ جو کھڑے ہیں ان کو ادب بتایا کہ بیٹھ کر سنو سرکار کا خطبہ, آپ کو نہیں کہا ہے. پر میں جانتا ہوں کہ مجھے یہ حکم نہیں دیا, میں تو آ رہا تھا اور اندر آ رہا تھا اور آگے بیٹھنا چاہتا تھا, لیکن میرے نبی کی آواز میرے کان میں بیٹھنے کی پڑی. تو میرے مزاج میں نہیں ہے کہ نبی بیٹھنے کو کہے اور میں کھڑا رہوں, اس بنا پر میں بیٹھ گیا. چند صحابہ کرام ازواج مطہرات کے کمروں پر گئے معلوم کرنے کے لیے کہ جلوت میں یعنی دن میں سرکار جب لوگوں کے بیچ میں ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں. وہ نظر آتا ہے, نماز پڑھ رہے ہیں تو نظر آ رہا ہے, تلاوت کر رہے ہیں تو نظر آ رہا ہے, ذکر کر رہے ہیں تو نظر آ رہا ہے, تبلیغ کر رہے ہیں تو نظر آ رہا ہے, اللہ کے راستے میں لوگوں کو بھیج رہے ہیں تو نظر آ رہا ہے, جہاد کر رہے ہیں تو نظر آ رہا ہے, یہ سب چیزیں تو نظر آ رہی ہیں. لیکن نجی طور پر انڈیویجولی آدمی گھر کے اندر بھی کچھ اعمال کرتا ہے, ظاہری بات ہے وہ گھر والوں سے پوچھنا پڑے گا, وہ فیملی سے پوچھنا پڑے گا کہ بھائی کیا کرتے ہیں گھر کے اندر, کیا اعمال انجام دیتے ہیں, کیا ان کا مشغلہ رہتا ہے. یہ تو اس کے بغیر معلوم نہیں ہو سکتا, گھر کا دروازہ بند ہو گیا تو بات ختم ہو گئی. اور ہمارے یہاں پہلے کسی زمانے کے اندر دیہات میں فجر ہوتے ہی پہلے گھر کے دونوں دروازے کھول دیتے تھے, جن کو آنا ہو آئیں. اب الحمدللہ ہمارے یہاں بھی ایسا رہا نہیں, اب دروازے بند رہتے ہیں, ڈور بیل لگا رہتا ہے اور کوئی بغیر اجازت کے آ نہیں سکتا. ورنہ کسی زمانے میں دیہاتوں کے اندر دروازے کھلے ہیں, جو آیا منہ اٹھا کر چلا آ رہا ہے. الحمدللہ اب یہ دین کی برکت سے بات سمجھ میں آئی کہ کسی کے گھر میں ایسے ہی داخل بھی نہیں ہونا چاہیے, اور گھر کے دروازے ایسے چوپٹ کھلے بھی نہیں رکھنا چاہیے. سرکار کا دروازہ بھی گھر کا بند رہتا تھا, اجازت لے کر اندر جایا جا سکتا تھا. اب سرکار کا دروازہ بھی گھر ہی معمولی تھا تو دروازہ بھی اسی درجے کا معمولی تھا. تو ازواج مطہرات یعنی امت کی ماؤں کے پاس صحابہ کرام گئے, پردے سے مسئلہ پوچھا کہ ہمارے آقا اور ہمارے پیارے نبی گھر آنے کے بعد کیا کرتے ہیں. گھر والوں نے بتایا بیٹھتے ہیں آرام کرتے ہیں. بھائی گھر والوں کے ساتھ بیٹھنا یہ بھی دین ہے, ان کے ساتھ گفت و شنید کرنا یہ بھی دین کا حصہ ہے, ان کا حق ہے, یہ ان کو دینا پڑے گا. گھر کے کاموں کے اندر مدد کرنا ہے وہ بھی کرنی پڑے گی، یہ بھی حقوق کے اندر آتا ہے، سب کام اس کے اوپر لے جا کر ڈال دیا اور خود گھر میں آرڈر کرتے رہے، یہ مناسب نہیں۔ سرکار نے گھر کے کاموں میں مدد کی ہے تو گھر والوں کو کام کے اندر ہیلپ کرنا کوئی شان کے خلاف نہیں ہے، کوئی ہماری شوہریت ختم نہیں ہو جاتی اس سے، نہ ہمارا درجہ کم ہوتا ہے، بلکہ بیوی کے دل میں آپ کی محبت بڑھ جائے گی کہ بھئی میرے شوہر بڑے ہیلپ فل ہیں، میرے کاموں میں میری نصرت کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ وہ اکیلی کیا کیا کرے گی، ایک ہاتھ سے کام کرنا ہے، بچوں کو بھی سنبھالنا ہے، گھر کا کام بھی دیکھنا ہے، کھانا بھی پکانا ہے، وقت پر آپ کو دینا بھی ہے۔ تو اگر اس کے کام میں ہم نے تھوڑا ہیلپ کر دیا تو کوئی ہماری شان خراب نہیں ہوتی، بلکہ اچھے شوہر کی علامت ہے کہ اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ثابت ہو۔ تو سرکار یہ سب کرتے ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ رات کو تہجد پڑھتے ہیں، اور دینی اشغال اور اعمال اور اورات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کے ساتھ ساتھ برابر جاری ہے۔ حضور نے ہمیں جنگل میں جا کر رہنے کو نہیں سکھایا، یوں فرمایا سماج میں رہو، اپنی گھر گرہستی میں رہو، گھر میں رہو، اپنی اولاد کی تربیت کرو، ان کی پرورش کرو، ان کو پیار سے دین سکھاؤ۔ یہ ہمیں سکھایا، تعلیم دی ہے۔ سنساری آدمی ہے، سماجی انسان ہے، سماجی جانور ہے انسان۔ لیکن صحابہ کرام نے کہا کہ سرکار جو اعمال کرتے ہیں وہ ہیں تو زیادہ، لیکن ہم کو جنت میں جو درجہ چاہیے اس کے لیے اس سے زیادہ اعمال کی ضرورت ہے، لہذا ہمیں اپنے اوقات کو ایسا بیزی رکھنا پڑے گا کہ جس کے نتیجے میں ہم اعمال زیادہ کر سکیں اور ٹائم عبادتوں کو زیادہ دے سکیں، ایسا کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے، اس کی تدبیر کیا ہو سکتی ہے، وہ کیسے ایسا کر سکتے ہیں، ہر ایک کی اپنی سوچ ہے، اپنا دماغ ہے۔ لیکن انہوں نے جو دماغ لگایا وہ اس لیے لگایا کہ عبادت زیادہ ہو جائے، اللہ کو راضی کر دیں، کیونکہ بھائی انسان کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات اور انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ کی طاعت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میری طاعت کے واسطے تم کو پیدا کیا ہے۔ ویسے شاعر یہ بھی کہتا ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر روبیاں۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا، یعنی انسان کو دوسروں کا درد بھی رکھنا چاہیے، اس میں انسانیت بھی ہونی چاہیے، دوسروں کی ہمدردی بھی ہونی چاہیے، غمخاری ہونی چاہیے، پریشانوں کی مدد کرنا یہ بھی ہونا چاہیے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، وہ بندیش کے دل میں گھر کرنے والا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، نئی ایک لگن سب کے دل میں لگا دی، ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی۔ یہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ یہ چند اشعار جو پڑھے، مسدس حالی پوری کتاب لکھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ لکھی ہے، اس کا نام ہے مسدس حالی، خواجہ الطاف حسین حالی مرحوم نے لکھا ہے۔ تو ایک صاحب جو تھے انہوں نے مشورے میں یہ بات رکھی کہ آدمی زیادہ بیزی کاہے میں ہو جاتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کھانے پینے میں آدمی کا ٹائم بہت چلا جاتا ہے، ابھی روزہ ہے تو سب سسٹم بنے، اب جب روزہ ختم ہوگا تو ابھی جو بند جتنے سسٹم ہیں وہ تمام چالو ہو جائیں گے، منہ چالو ہو جائے گا، اندر کی چکی شروع ہو جائے گی، کھانے پینے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، گھر والے بیزی ہو جائیں گے، ہمارا پیٹ بیزی ہو جائے گا، یہ سب بزینس جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، ابھی بنے سب ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ یہ ٹائم جو میرا کھانے میں پینے میں جاتا ہے، کیونکہ ناشتہ تو اس کے لیے کتنا پہلے سے پریپریشن کرنا پڑتا ہے جب جا کے ناشتہ ہوتا ہے، اور پھر ابھی ناشتہ ہوا نہیں ہوا، ختم ہوا نہیں ہوا کہ دوپہر کا کھانا کھڑا ہے، ابھی دوپہر کا کھانا تیار کیا نہیں کیا، پیٹ میں اترا نہیں اترا کہ چار بجے چائے سلام کرتی ہے، ابھی وہ چائے کا ٹھکانا ہوا نہیں ہوا کہ پھر رات کا کھانا جو ہے بالکل ریڈی ہو رہا ہے، گھر والے کہتے ہیں ہو گیا ہے تیار، بالکل آ جائیے۔ تو آدمی جو ہے اس کا 12 گھنٹہ یہ کھانے پینے کے چکر میں گزر جاتا ہے، اور ہمارا اتنا نہیں گزرتا، ہمارا تو کام بہت آسان ہے، ہاتھ دھوئے کھانے بیٹھ گئے، لیکن جو کھانا بناتی ہیں خواتین ان کا کتنا وقت جاتا ہے، مہمان بن کے ہم تو چلے جاتے ہیں کسی کے یہاں، لیکن بیچاری وہ خواتین کو، ماں بہنوں کو پوچھو کہ بھئی یہ تو دعوت دے کے آگے حضرت تشریف لائیے، لیکن ان کو وہاں کتنی تکلیف ہے، کب سے تیاری کر رہے ہیں، تب جا کر کے مشکل سے شام کو دسترخوان کے اوپر جو ہے وہ کھانا تیار ہو کر آتا ہے، وہ بڑی محنتوں کا خلاصہ ہوتا ہے۔ ایک بزرگ کھا رہے تھے دسترخوان پر، دوسرے نے کہا ماشاءاللہ آپ کو تو کیا اچھے اچھے مرغن کھانے اور شاندار سموسے اور کیا کیا مل رہا ہے۔ انہوں نے کہا میں نے روزہ رکھا تھا، تیرے کو روزہ تو دکھتا نہیں ہے، افطار دکھتا ہے، تو افطار کے اوپر بحث کر رہا ہے، میں نے 18 گھنٹے روزہ رکھا وہ نہیں دیکھتا کہ یہ جو مل رہا ہے وہ 18 گھنٹے کی محنت پہ مل رہا ہے۔ تو عورتیں بیچاری اور ماں بہنیں ان کی بہت بڑی قربانیاں ہیں، اس لیے کھانے جاؤ تو ان کے لیے خاص دعا کرو کہ بھئی انہوں نے محنت کی تو ہم نے تیار لک میں کھا لیے، ہم نے تو کچھ کیا نہیں، سب انہوں نے کیا، ہم تو دعوت دے کے آ گئے تھے، مولانا وقت کے اوپر یا جتنے مہمان تھے ان کو کہا تھا وہ آ گئے تھے، حالانکہ مہمان نوازی ہے بہت بڑا شرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلامتی کے ساتھ جنت میں داخلے کا راستہ بتاؤں، کہ بہت آسانی کے ساتھ سلامتی کے ساتھ تم جنت کے اندر چلے جاؤ، راستہ بتاؤں؟ فرمائیے سرکار، فرمایا افشو السلام، جو ملاقات کسی سے ہو جائے، جانتے ہو نہ جانتے ہو لیکن اتنا معلوم ہو، یہ پتا ہو کہ یہ مسلمان بھائی ہے تو سلام کر دو، سلام میں پہل کرنے والے کو 20 نیکیاں اور اپنے سامنے والے کو نیکیاں دلانے کی محنت کی، سامنے والے کو 10 نیکیاں، تو آپ کو ڈبل مل گئے، اس کو 10 نیکیاں لیے دیے بغیر کچھ ہاتھ پیر ہلایا نہیں، مل گئی نیکیاں، ملتی کا ہیں، اتنی فری میں نیکیاں مل گئی۔ تو فرمایا سلام کو ریوارڈ دو۔ انڈونیشیا ملیشیا کے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے کہ گجرات کی تجارتوں کی کرنے والے تاجر آئے اور انہوں نے ہمارے یہاں بڑے بڑے ٹھیلے اور بڑے بڑے جو ہے سامان لگائے، اور جب نماز کا وقت ہوا نماز کے لیے دوڑے اور آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرتے تھے، تو ہم نے پوچھا کہ بھئی کیا کرتے ہیں آپس میں جب ملتے ہیں تو آپ گریٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو، کیا کرتے ہیں؟ تو کہا سلام کرتے ہیں۔ کہا سلام کیا چیز ہوتی ہے؟ بتایا ہوں کہ السلام علیکم کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اوپر سلامتی ہو، ورحمت اللہ اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ اور اس کی برکتیں تمہارے اوپر اترے۔ کہنے نہ لینا نہ دینا اور سامنے والے کو سلامتی کا پیغام اور اس کے اوپر رحمتیں اور برکتیں، عجیب دین ہے تمہارا، اتنی نوازشیں، اتنی دعائیں ملنے پر نہ جاننے کے باوجود تم دیتے ہو۔ انہوں نے کہا ہم لوگ یہ دین قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، ان کے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے کہ سلام کی بنیاد پر ہمارا ملک مسلمان ہوا ہے. سلام معمولی چیز نہیں ہے, سلام سلامتی کا پیغام ہے, اور یہ سلام دنیا میں جاری ہے. تو فرمایا کہ سلام جنت کے اندر بھی جاری رہے گا. سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار. دوسری جگہ فرمایا الا قیلا سلاما سلاما. وہاں سلامتی کا پیغام دیا جائے گا کہ دنیا میں تم حیران ہو کے آئے, دنیا میں قربانیاں دے کے آئے, دنیا میں سیکریفائس کر کے آئے, لو آج تم کو سلامتی ہی سلامتی. جنت کیا ہے؟ سلامتی کا مقام ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اللہ تعالیٰ سلامتی والے گھر کی طرف. سلامتی والا گھر کون سا ہے؟ فرمایا جنت ہے سلامتی والا گھر. اس کی طرف اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں, نبیوں کو بھیجتے ہیں, رسولوں کو بھیجتے ہیں, اس کا راستہ بتاتے ہیں کہ یہ پاتھ ہے, یہ راستہ ہے, یہ راستے سے چلو گے تو جنت آئے گی, اس راستے سے جاؤ گے تو جہنم آئے گی. قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور باذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم. فرماتے ہیں کہ ایک صاحب نے تو یہ کہا کہ ہم اپنا کھانا پینا جو ہے اس میں کٹوتی کر دیں گے, روزے پہ آ جائیں گے. روزے میں کچھ جو ہے کھانے کا نظام نہیں سحری میں, اور ان لوگوں کی سحری میں کیا ہوتا تھا, ایک گھونٹ دودھ پی لیا اور ایک دو کھجوریں کھا لی اور پانی مل گیا تو پانی پی لیا, بس یہ ان کی جو ہے سحری ہوتی تھی. ہمارا سحری کا تو نظام کتنا بڑا ہوتا ہے, اگرچہ ابھی ٹائم کم ہے اس وجہ سے سحری کا دسترخوان شارٹ رکھا ہے, ورنہ پھر سحری کافی لمبی رہتی ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ کھانے پینے کا سسٹم ختم کیا تو پورا ٹائم صبح سے لے کر غروب آفتاب تک بس عبادت 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 عبادت. تو عبادت کا گریڈ بنانا ہے, عبادت کا سلسلہ بڑھانا ہے, عبادت کی مقدار بڑھانا ہے, تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ فرمایا سب چھوڑنا پڑے گا, کھانا پینا, اور لگنا پڑے گا عبادت کے اندر. روزہ رکھ لو, روزہ رکھو تو عبادت زیادہ ہو جائے گی. ایک صاحب نے تو یہ کہا, اپنی عقل چلائی, لیکن عقل اچھی چیزوں میں چلائی. عقل اس لیے چلائی کہ عبادت بڑھ جائے, عقل اس لیے چلا رہے. اب پھر دوسرے صاحب نے کہا کہ تمہاری رائے بھی ٹھیک ہے, لیکن مجھے ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے. دن کو تو آدمی کام کرتا ہے, رات کو تھک کے سو جاتا ہے. سب سے اچھا عبادتوں کا اگر کوئی وقت ہے, رات کا ہے, سناٹا ہے, سب لوگ سوئے ہوئے ہیں, اور بڑا اچھا وقت ہے. جیسے کہ وہ حدیث جو باقی ہے اس میں یہ فرمایا, ایک تو سلام لوگوں کو کیا کرو, سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے, نیکیوں کے ڈھیر لگ جائیں گے. دوسرا فرمایا لوگوں کو کھانا کھلاؤ, جن کو بھی کھلاؤ, بہرحال کھلانا ثواب سے اور اجر سے خالی نہیں ہے. اور تیسرا کام کرنے کو فرمایا, جب لوگ خواب خرگوش میں سو رہے ہیں تو تم اٹھ جاؤ اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور راز و نیاز شروع کر دو اور نماز شروع کر دو, اور ولایت کے درجے چاہتے ہو تو تہجد کا اہتمام کرو, چاہے چار رکعت پڑھو لیکن روزہ نہ پڑھو, پابندی سے پڑھو. فرماتے ہیں جنت کا داخلہ عافیت کے ساتھ اور سکون کے ساتھ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. یہ تین چیزیں کرنے کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فرمایا کہ تدخل الجنت بسلام, تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے بڑے سلامتی کے ساتھ. یہ تین اعمال بتائے ہیں, جس میں محنت کچھ بھی نہیں ہے اور جنت اتنی آسانی سے اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. دوسرے صاحب نے کہا میں رات کو سوؤں گا نہیں, جاگنا شروع کروں گا, جاگتا رہوں گا اور عبادت کرتا رہوں گا. جاگنے کا مطلب عبادت کرنا ہے. ہمارے یہاں بڑی راتیں ہوتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں جاگنے کی رات. اب جاگنے کا مطلب کیا ہوتا ہے, سائیکل لے لیا, بائک لے لیا, اب پورے شہر کے اندر چکر کاٹتے ہیں, بھائی کیا کر رہے ہیں, تو کہ جاگ رہے ہیں, وہاں چکر وہاں چکر, چائے پیتے ہیں, پان کھاتے ہیں, طرح طرح کے پان ہمارے یہاں ملتے ہیں, 10 روپے سے لے کے 500 روپے تک کا پان ملتا ہے, تو وہ کھاتے پیتے ہیں, رات اسی میں گزار دیتے ہیں, فجر کی نماز پڑھی نہیں پڑھی سو گئے. فرماتے ہیں ہم نے تو الحمدللہ رات جاگ کر گزاری ہے. تو جاگنے سے مراد عبادت کرنا ہے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے آپ کو مصلے پہ جمانا ہے, اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. اس لیے لیلۃ القدر میں یہ نہیں کہا کہ خالی جاگو, بلکہ یوں کہا من قاما لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. جو کھڑا ہوا لیلۃ القدر میں, اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ایمان کے ساتھ, یعنی اللہ سے ہونے کے یقین کے ساتھ, اس اعتماد پر کہ میرے اللہ مجھے دیں گے, مجھے عطا کریں گے, میرے رب ہیں, میرے خالق ہیں, میں اس کا بندہ ہوں, وہ میرا مولا ہے, وہ میرا مالک ہے, مجھے اس کے سامنے جھکنا چاہیے, مجھے اس کے سامنے سجدہ کرنا چاہیے, مجھے اس کے سامنے کھڑے ہونا چاہیے, اس ارادے کے ساتھ کھڑا ہوا کہ میں بندہ ہوں اور وہ داتا ہے, میں بھیکاری ہوں اور وہ آقا ہے, میں منگتا ہوں اور وہ دینے والا ہے, اس شان کے ساتھ جب مانگے گا تو پھر فرماتے ہیں غفر له ما تقدم من ذنبی, اس کے پچھلے جتنے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں سب معاف ہو جائیں گے. اور ہاتھ اٹھا کر آنسو بہانا شروع کیا تو بڑے گناہ بھی اللہ معاف فرما دیں گے, اس کے دربار میں کمی کیا ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ دوسرے شخص نے کہا کہ رات سونے میں گزاریں, اس کے بجائے کمانے میں گزار دو. اچھا اچھا, اپنی عقل کے اعتبار سے عبادت کرنے کے لیے اچھا انہوں نے طریقہ تجویز کیا. ایک صاحب نے کہا روزہ دار رہوں گا, دوسرے صاحب نے کہا شب زندہ دار رہوں گا, اور تیسرے صاحب نے کہا اب دونوں کی رائے صحیح ہے, لیکن مجھے ایک اور بات سمجھ آتی. وہ کیا ہے؟ کہ وہ یہ ہے کہ میں جو ہے یہ شادی نہیں کروں گا, شادی بڑی جھنجھٹ ہے, اس لیے کہ نکاح کیا تو نکاح میں جو ہے حقوق کا ادا کرنا ہوتا ہے. پہلے چھڑے چھانٹ تھے, کچھ کہتا نہیں تھا, کوئی اکیلے چلے گئے, گاڑی نکالی, روانہ ہو گئے, کوئی پوچھنے والا نہیں. اب جائے گا تو بھی پوچھنے والی ہے اور آئے گا تب بھی پوچھنے والی ہے, کیا موڑا ہوا, دیر سے کیوں آئے, کہاں گئے تھے ابھی تک, پہلے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا لیکن اب جو ہے سوال ہوگا, کہاں گئے تھے, ٹائم ٹیبل بتاؤ, اور جلدی آ گئے تو کیا, جلدی کیوں آئے, کیا ہو گیا, جلدی روزانہ کیوں دیر سے آتے تھے, تو جواب دینا پڑتا ہے. گھر سے آج جلدی نکل کر جا رہے ہیں, کیا بات ہے, ایک دم سے جلدی کیوں نکل رہے ہیں, کیوں جلدی میں ہے, اتنا ٹینشن کیوں ہے, کیا معاملہ ہے, تو روزانہ شک کی نظر سے دیکھا جائے گا اور روزانہ تحقیق جو ہے وہ ہوگی. اور دوسرا یہ ہے کہ یوں ہاتھ ہلاتے شادی سے پہلے جاتے تھے, اب آئیں گے تب بھی ایک تھیلی ہاتھ میں ہوگی, اور دوسرے جائیں گے جب بھی دست شریف کے اندر ایک تھیلی ہوگی جو یہ بتائے گی کہ ان کا نکاح ہو چکا ہے, ان کی شادی ہو چکی ہے, اس لیے اب ہاتھ میں تھیلی جو ہے ان کے آ چکی ہے. تو ہاتھ میں تھیلوں کا ہونا یہ علامت ہے کہ شادی ان کی ہو گئی ہے. تو بیگیں ہاتھ کے اندر رکھے گا تو ذمہ داری ہے, شادی کرنا کھیل نہیں ہے. ہمارے ایک بزرگ کو کسی نے پوچھا کہ شادی کیا ہے, تو فرمایا سرور و شہرین, ایک مہینے کی خوشیاں ہے, دلہا اور دلہن خوب گھومتے ہیں پھرتے ہیں ایک مہینے تک, سرور و شہرین. پھر اس کے بعد پھر کہتے ہیں خرچے شروع ہوتے ہیں, لزوم و مہرین, اب خرچہ شروع ہو گیا, لزوم و مہرین. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں غموم و دہرین, اب زمانے بھر کا غم ہے، ایک بیمار ہے، دوسرا پریشان ہے، تیسرا بستر میں ہے، چوتھا اسکول میں ہے، پانچواں مدرسے گیا ہے، پورا لشکر لے کر نکلنا پڑتا ہے، سب کا خیال رکھنا پڑتا ہے، پہلے چھوٹی گاڑی تھی اب بڑی گاڑی لینی پڑتی ہے، فیملی بڑی ہوتی جا رہی ہے، گاڑی بھی بڑی ہوتی جا رہی ہے، تو یہ سلسلہ ہو گیا۔ اب کہتے ہیں آخر میں کیا ہوگا، قصور و ظاہرین ذمہ داریوں کے بوجھ سے آخر میں جو ہے وہ کمر ٹوٹ جاتی ہے، اتنی بڑی ذمہ داری ہے، شادی کے بعد جواب دینا پڑے گا، اللہ کے یہاں بھی جواب دینا ہے، یہاں بھی رشتہ داروں کو جواب دینا ہے۔ ہمارے ایک ساتھی تھے، ان کو کسی نے پوچھا کہ یہ جو مرد ہے شادی کرتا ہے تو اس کو ہسبینڈ کہتے ہیں، تو اس کو ہسبینڈ کیوں کہتے ہیں، اس کو ہسبینڈ کہنے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس کے اوپر ذمہ داریاں اتنی آتی ہے کہ ہنسنا بند ہو جاتا ہے اس کا، اس لیے اس کا نام ہسبینڈ رکھا ہے، ذمہ داری اتنی اس کے اوپر آ گئی۔ تو انہوں نے کہا اتنی ذمہ داریوں کا بوجھ لے کے چلنا، ایک تو خود مجھ سے اپنی ذمہ داری پوری ہوتی نہیں، عبادت کرنی ہے بندگی ہوتی نہیں، بندہ ہوں بندگی ابھی تک کر نہیں پایا، تو مجھے ایک تو یہ کوشش کرنی ہے کہ میں اللہ کا بندہ بن جاؤں، لہذا میں شادی کو بالائے طاق رکھتا ہوں۔ ایک نے رات کا سونا چھوڑا، دوسرے نے دن کا کھانا چھوڑا، تیسرے نے یوں کہا میں شادی سے بھائی دست بردار ہوتا ہوں اور اپنا جتنا ٹائم بچے گا سب ٹائم کس کو دیں گے، عبادت کو دے دیں گے، عبادت کر کے جنت میں درجہ اونچے سے اونچا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم لوگ جو ہیں اس معاملے میں بہت اکتفا کرتے ہیں، بہت چھوٹے معاملے پر فرض پڑ لی، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، اپنے کہاں بزرگ بننا ہے، اپنے کو کہاں بہت بڑے بڑے درجے حاصل کرنے، اپنے کو جنت میں انٹریج مل جائے تو بہت بڑے غنیمت کی بات ہے بھائی، تو چھوڑ دیا سنت کو بھی نفل کو بھی چھوڑ دیا۔ جہاں کوئی دین کی بات کرنے کا، بھائی یہ تو اللہ والوں کا کام ہے، تو کہیں قرآن میں کہیں لکھا نہیں ہے کہ دین خالی اللہ والوں کو اختیار کرنا ہے اور دین جو ہے خالی مولویوں کو اختیار کرنا ہے، بزرگوں کو اختیار کرنا ہے، باقی لوگ فری ہیں، وہ جیسے چاہیں ایسے شتر بے مہار کی طرح زندگی گزار سکتے ہیں، ایسا کہیں بھی نہیں آیا ہے، بلکہ ہر ایک کو ذمہ دار بنایا۔ قرآن چاہتا ہے ہر آدمی جو ہے ایمان والا وہ تقوی اختیار کرے، جگہ جگہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، جگہ جگہ تقوی کا حکم دیا ہے، تو کس کو دیا ہے؟ ہر ایمان والے کو دیا ہے، ہر ایمان والا مکلف ہے، اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو، مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خیال ہو، یہ یقین کے ساتھ زندگی گزارنے کا نام اصل میں ایمان ہے۔ میرا عنوان یہ ہے کہ دین اتباع سنت کا نام ہے، یہ تینوں حضرات کا فارمیولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچ گیا۔ کہتے ہیں نا دیوار کو بھی کان ہوتے ہیں، تینوں کی بات پہنچی، اور یہ تینوں حضرات جو ہیں ان کے فلسفے کہ یہ لوگ عبادت زیادہ کر کے جنت کے اندر ہائر اسٹیج کے اوپر جانا چاہتے ہیں، دنیا میں ہم بہترین سے بہترین گاڑی استعمال کرنا چاہتے ہیں، بہترین مکان چاہیے، بہترین کپڑا چاہیے، بہترین نظام چاہیے، بہترین ہر چیز چاہیے، تو پھر دوستو جنت بھی بہترین حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اس کو بھی عمدہ سے عمدہ، جیسے کہ صحابہ کرام رات دن لگے رہتے ہیں کون سا عمل کر لیں اور اللہ کے قریب پہنچ جائیں، کون سا عمل ہو جائے اور اللہ راضی ہو جائے، کیونکہ اللہ کی رضا مندی بہت بڑی بات ہے۔ قرآن نے دو جگہ اعلان کیا ورضوان من اللہ اکبر، اللہ راضی ہو جائے یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اصل چیز عبادت کے اصل مقصد کیا ہے؟ رضائے ربانی ہے، اللہ کو راضی کرنا، یہ ہماری زندگی کا نصب العین ہونا چاہیے، عبادتوں کا منشا بھی یہ ہونا چاہیے۔ اب سرکار آئے ہیں اصلاح کے لیے، تینوں حضرات کا فلسفہ پہنچا، ایک رات کو سونا نہیں چاہتے، دوسرے دن کو روزہ دار رہنا چاہتے ہیں، تیسرے جو ہیں وہ نکاح سے قطع نظر کرنا چاہتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے سنا ہے کچھ لوگ ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو دیندار سمجھ رہے ہیں, تو مجھے اللہ نے بھیجا کیوں ہے؟ میں نمونہ بنا کے بھیجا گیا ہوں, تو مجھے دیکھو نا, تم اپنی عقل کو کیوں ابھی استعمال کرتے ہو؟ میں تمہیں جنت میں جانے والا راستہ بتا رہا ہوں, وہ راستے سے چلو گے تو شارٹ میں جنت آ جائے گی, تم اپنے طور پر ہاتھ پیر مارو گے مقصد حاصل نہیں ہوگا. تو اتباع سنت کیوں نہیں کرتے, مجھے کیوں نہیں دیکھتے, میرے طریقے کو کیوں نہیں دیکھتے؟ میں کھاتا بھی ہوں اور روزہ بھی رکھتا ہوں, میں رات کو آرام بھی کرتا ہوں اور میں جاگتا بھی ہوں, اور میں ازدواجی زندگی بھی گزارتا ہوں, اور میں نے نکاح بھی کر کے رکھے ہیں, سب چیزیں میں کر رہا ہوں, تو تمہارے لیے میں نمونہ ہوں. نہ یہ کہ تم اپنی عقل سے نکاح کو ختم کرنا چاہتے ہو, نہ یہ کہ تم اپنی عقل سے رات کا سونا ختم کرنا چاہتے ہو. چند دن اگر نہیں سو گے تو بیمار ہو جاؤ گے, اور چند دن لگاتار روزہ رکھو گے پھر بیمار ہو جاؤ گے, اور اگر ازدواجی زندگی نہیں رہی تو گناہوں کا خطرہ سامنے کھڑا ہوا ہے, دوسرے سب گناہوں میں مبتلا ہو جاؤ گے اور تمہاری تدبیر دھری کے دھری رہ جائے گی. اس بنا پر ضرورت ہے کہ میں جو طریقہ بتاؤں اس کا نام دین ہے, تم اپنی عقل سے جو چلا اس کا نام دین نہیں ہے. اس پر حدیث کا ٹکڑا میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ مولانا ارشد صاحب مسئلہ یہ ہے کہ نکاح کے موقع پر جو ہے وہ اکثر اپنے خطبہ پڑھتے ہیں اور خطبے کے اندر یہ حدیث پڑھتے ہیں, النکاح من سنتی, نکاح سرکار فرماتے میری سنت ہے, اور اس کے ساتھ دوسری حدیث ایک اور ملاتے ہیں, ان نکاح من سنتی ایک حدیث ہے اور دوسری جگہ کی لمبی حدیث جو ہے اس میں سے ایک ٹکڑا, وہ پورا واقعہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا جس کو امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے, اور اس میں سے ایک ٹکڑا نکال کر یہاں جوائنٹ کیا ہوا ہے, اس کا کیا نام ہے؟ فمر رغب سنتی فلیس منی, جس نے میری سنتوں سے اعراض کیا, قطع نظر کیا, اپنا چال چلی, اپنا طریقہ نکالا, حضور نے فرمایا وہ جماعت مسلمین میں سے, اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں معلوم ہوا سنتوں سے اعراض خطرناک ہے, لہذا اپنے آپ کو نبی سے جوڑنا پڑے گا, نبی کے طریقوں سے جوڑنا پڑے گا تو دین زندگیوں میں آئے گا. خلاصہ یہ ہے کہ دین نام ہے اصل میں اتباع سنت کا. اللہ تعالی ہم سب کو سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلے جب حاضری ہوئی تھی تو میں نے ایک بات یہ عرض کی تھی کہ موجودہ صورتحال اور جو عالمی پیمانے پر پریشانیاں ہیں اس کو لوگ مختلف طریقے سے حل کرنا چاہتے ہیں. کوئی کہتا ہے بھائی ہم لوگ پڑھے لکھے کم ہیں, کوئی کہتا ہے ہمارے پاس جو ہے کوئی نیتا نہیں ہے, لیڈرشپ نہیں ہے ہمارے پاس, کوئی کہتا ہے ہمارے کو فائنانس کا پرابلم ہے. سب پرابلم اپنی جگہ ہے, سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہماری زندگی دین پر نہیں آ رہی ہے. اگر ہماری زندگی اللہ کے فرمان کے مطابق اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہو جائے گی تو انشاءاللہ کامیابیوں کا وعدہ اللہ نے فرمایا ہے, اس سے بڑھ کر کون وعدہ کر سکتا ہے, اور اس سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. اللہ تعالی ہم سب کو دین پر مکمل چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور 100% دینداری والی زندگی ہم سب کو نصیب فرمائے. درود پاک پر. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, قنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدین, واحشرنا یوم القیامۃ مع الابرار. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اللہم اجعلنا عتقاء شہر رمضان اللہم آتق رقابنا من النار، اللہم آتق رقاب آبائنا و امہاتنا و ازواجنا و ذریاتنا من النیران، اللہم نور قلوبنا بنور القرآن و زین اخلاقنا بنور القرآن و ادخلنا الجنة بالقرآن و نجنا من النار بالقرآن، اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا نور صدورنا و ذهاب همومنا و غمومنا، اللہم عیننا علی تلاوة القرآن و ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم وفقنا لما تحب و ترضا و جل آخرتنا خیرا من الاولا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے کرم کے عافیت کے خیر کے اور فضل کے فیصلے فرما، اے اللہ اپنی رضا دائمی عطا فرما، اے اللہ جو بچے کچھ دن رہ گئے ہیں اس کے ضائع ہونے سے حفاظت فرما، اور اللہ اس کو وصول کرنے کی ہمیں ہمت عطا فرما، اے اللہ جو کوتاہیاں ہو گئی درگزر فرما دے، جو لغزشیں ہو گئی معاف فرما دے، اے اللہ اپنا سچا بندہ بنا دے، اے اللہ مقبول بندوں میں سے ہمیں بنا دے، ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے، ہماری خطایا سے درگزر فرما دے، کرم کے فیصلے فرما دے، اگر تو معاف فرما دے تو تجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے، اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے تمام جرائم کو درگزر فرما دے، اے الہ العالمین اپنی محبت عطا فرما، عشق عطا فرما، اے اللہ خصوصی تعلق نصیب فرما، اے اللہ تیری یادوں بھری زندگی عطا فرما، غفلت والی زندگی سے حفاظت فرما، اے اللہ رمضان کے ختم ہونے کے بعد نمازوں کا جاری رہنا ہمیں نصیب فرما، اے اللہ نمازوں کی پابندی نصیب فرما، اے اللہ روزوں کے ختم ہو جانے کے بعد تلاوت کا جذبہ ہمارے اندر پیدا فرما، اے اللہ جیسے رمضان میں کیا رمضان کے بعد اعمال صالحہ کی رغبت اور شوق عطا فرما، اور اللہ ہر قسم کی غفلتوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ روحانی جسمانی امراض سے شفا کاملہ عطا فرما، اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اے اللہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل منظور فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔